نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب وحی ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالی شانہ کی طرف سے بھیجے جاتے تھے، حاضر خدمت ہوتے تھے اور وحی کے جو الفاظ تھے وہ اور اس کے ساتھ اس کی جو تفسیر تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں منتقل فرما دیتے تھے. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے سینے میں قرآن کو اکٹھا کر کے رکھنا، محفوظ کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد ان الفاظ کو آپ کی زبان پر جاری کرنا اور جاری رکھنا موت تک، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کی تفسیر کروانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. حضرت جبریل چلے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کچھ حضرات کو مقرر کیا ہوا تھا جنہیں کتاب وحی کہتے ہیں، کاتبین وحی، ان میں سے کسی کو بلاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، وہ لکھ لیتے تھے اور اس مجمع میں کئی ایسے افراد بھی ہوتے تھے جنہیں سنتے ہی یاد ہو جاتا تھا. مگر اللہ تعالی شانہ نے قرآن کی حفاظت، اس کی اوتھینٹیسٹی، اس کی انٹیگریٹی کے لیے ایسے انتظامات کروائے کہ بعد میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو صحابہ نے یاد بھی کیا سن کر اور لکھا بھی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کئی سو صحابہ حافظ قرآن ہو چکے تھے، انہیں قرآن محفوظ تھا اور کسی کے پاس پورا قرآن از اول تا آخر ترتیب سے لکھا ہوا نہیں تھا. مگر اتنا ہوا کہ جس کسی نے لکھا، چاہے وہ کاتب تھا یا اس سے لکھنے والا، اس کے پاس سے لکھنے والا، کچھ پتوں پر لکھا ہوا تھا، کچھ جانور کی کھالوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، ہڈیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا اور کسی کو کچھ پتا نہیں کہ میرے علاوہ کس کے پاس کتنا ہے. مگر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو اکٹھا کیا گیا تو قرآن کو ایک جگہ پر لکھنے کے لیے جو شرطیں مقرر کی گئی تھی ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ حافظ تو بہت سارے ہیں، خود لکھنے والے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان کی ٹیم بھی حافظوں پر مشتمل تھی، مگر ایک شرط یہ تھی کہ کسی بھی آیت کو اس وقت تک نہ لکھا جائے جب تک کہ وہ کسی کے پاس لکھی ہوئی نہ ملے. اس شرط کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ بہت سارے حافظ تھے. اگر یہاں کوئی ازبر حافظ ہو اور سارے قرآن کے نسخے ناپید ہو جائے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی لکھا ہوا کہیں مل جائے، مگر قرآن کی اوتھینٹیسٹی اور انٹیگریٹی کے لیے اللہ نے یہ انتظام کروائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ یہ بھی شرط اور کنڈیشن ہے، اور انہیں بھی پتا نہیں تھا کہ ملے گا یا نہیں. مگر جب تلاش کیا، وہ لکھ رہے تھے قرآن، انہیں تو یاد تھا پورا. جب لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے تو ہر ہر آیت لکھی ہوئی ملی، مختلف جگہوں پر ملی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ سنتے تھے، کچھ لکھ لیتے تھے اپنی یادداشت کے لیے، اکثر جو ہے وہ یاد کر لیتے تھے. اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دور وہ آیا کہ حافظے کمزور ہو گئے. نبوی دور سے انسان جتنا دور جاتا ہے اتنی ہی برکتیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں، معصیت کی طرف میلان بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک بہت بڑے محدث ہیں حکیم ترمذی رحمہ اللہ تعالی، یہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جن کی ترمذی شریف مشہور ہے، ان کے علاوہ ایک اور محدث ہے حکیم ترمذی، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جوانی بھر جوانی تھی اور ایک عورت نے پیشکش کی، ضبط کر لیا انہوں نے، اپنے نفس پر کنٹرول کیا اور منع کر دیا. جب بڑھاپے میں پہنچے تو ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ فلیش بیکس کی وجہ سے یہ خیال آیا کہ اگر اس وقت یہ کام میں کر لیتا، اس کے بعد توبہ کر لیتا، اتنے سارے نیک کام ہوئے تو وہ لذت بھی مل جاتی، گناہ معاف بھی ہو جاتا، آخرت بھی نہ بگڑتی. یہ خیال آیا، بس اس خیال کا آنا تھا کہ سجدے میں گر گئے، بہت روئے دھوئے کہ جب قبر میں میرے پیر لٹک رہے ہیں اس وقت یہ خیال، وہ جوانی کا عالم تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ اندر ایمان کھوکھلا ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، موت کے وقت کہیں ایمان کے لالے نہ پڑ جائے. بہت روئے دھوئے، گنود کی تاری ہو گئی ان پر روتے روتے، اور خواب کی کیفیت شروع ہو گئی، اور اللہ تعالی شانہ کی طرف سے تسلی کا پیغام آیا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، باطن کھوکھلا نہیں ہے. اصل میں اس وقت جوانی میں جو ضبط کر سکے تھے وہ نبوی زمانے کے قریب ہونے کی وجہ سے، اور اس وقت یہ 70 سال کی عمر میں، 65 سال کی عمر میں، 75 سال کی عمر میں یہ جو خیال آئے کہ اس وقت اس مزے کو لے لیتا تو اچھا ہوتا، یہ باطن کے خراب ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ نبوی زمانے سے بودھ کی وجہ سے. تو نبوی زمانے سے جیسے جیسے بودھ ہوتا چلا جاتا ہے، برکتیں کم ہوتی ہیں، معصیت اور گناہ بڑھتے ہیں، ذہن جو ہے ذہن وہ اللہ کی طرف سے ہٹتا ہے اور دنیا میں منتشر ہو جاتا ہے، بنگلوں میں، گاڑی میں، عورتوں میں، پیسوں میں، ڈالر پاؤنڈ میں. نبوی زمانے کے قریب ہوتا ہے، معصیت کم، گناہ کم، لایعنی کم، ذہن اللہ سے جڑا ہوا. نبوی زمانے سے جتنا بودھ ہوتا چلا جائے گا گناہ بڑھ جائیں گے، دل پر کثافت طاری ہو جائے گی، ذہن جو ہے وہ منتشر رہے گا، حق تعالی شانہ سے رابطہ اتنا قوی نہیں ہوگا. تو اس کی وجہ سے روحانیت سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں ان میں دھیان کم ہو جاتا ہے، تو ان کو اخذ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو نبوی زمانے سے جب دوری ہوئی تو صرف قرآن سن کر یاد نہیں ہوتا تھا، ایک زمانہ تو وہ تھا کہ قرآن سنتے تھے یاد ہو جاتا تھا، پھر وہ زمانہ آیا کہ قرآن کو 2-3 مرتبہ سنتے تھے یاد ہو جاتا تھا، پھر زمانہ آیا کہ قرآن کو بیٹھ کر ذرا ایک مرتبہ بہت غور سے یوں ایک رکو دیکھ لیا یاد ہو گیا، دو تین مرتبہ دیکھا یاد ہو گیا، دھیرے دھیرے اس میں جب ضعف آیا تو پھر اللہ تعالی شانہ نے یا تو پڑھانے والوں کے دلوں پر یا پڑھنے والوں کے دلوں پر القا کیا اور انہوں نے خود ہی رٹنا شروع کیا، الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم، ذالک الکتاب ذالک الکتاب ذالک الکتاب ذالک الکتاب، لا ریب فیہ لا ریب فیہ لا ریب فیہ لا ریب فیہ، اور جیسا جیسا دور دور ہوتا چلا گیا اتنا ہی اس کی تکرار میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، بہت تکرار اس کا ہوتا ہے تب جا کر کے دل دماغ میں قرآن بستا ہے. بس یہ ذکر جہری اور مراقبے جو ہیں اس کو اسی سے سمجھ لیجیے. جو لوگ اسے بدعت کہتے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے بچے قرآن کیسے یاد کرتے ہیں، اسی طرح یاد کرتے ہیں الف لام میم الف لام میم الف لام میم. ان سے پوچھا جائے کہ تبا تابعین کے دور میں، تابعین کے دور میں، صحابہ کے دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مثال ایسی پیش کرو کہ قرآن اس طرح یاد کیا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روحانیت کا یہ عالم تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے آ جاتا تھا تو اس کی روحانیت اتنی اعلیٰ ہو جاتی تھی کہ بعد کے تمام اولیاء مل کر اس ایک ادنا درجے کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کسی تقریر میں یا کسی تحریر میں میں نے پڑھا، انہوں نے اشکال یہ اٹھایا تھا کہ بعد کے بزرگان دین کو عارف باللہ کا لقب دیا جاتا ہے، شیخ طریقت کا لقب دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ حضرت اقدس پتہ نہیں کیا کیا بڑھایا جاتا ہے، اور صحابہ کے نام کے ساتھ کوئی لقب نہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات، ہم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ان کا صحابی ہونا یہ لقب، یہی اتنا بھاری ہے کہ دنیا کے سارے القاب اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور صحابی کا لقب دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ بھاری ہو جائے گا. ایک لمحے کے لیے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی شرط نہیں ہے، نابینا ہونے کی حالت میں وہ آ کر بیٹھ جائے ایک لمحے کے لیے. اس صحبت ایسی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو بھی آ کر بیٹھ جاتا تھا آنن فانن اسے ولایت کا سب سے اونچا مقام نہیں، یہ بھی ولایت ہی کا مقام ہے صحابیت بھی، مگر تھوڑا فرق اسے کر دو کہ ولایت کے جتنے مقامات ہیں ان کے اوپر جو، یعنی ولایت اور نبوت کے مقام کے درمیان یہ صحابیت کا مقام ہے، یہ بارڈر لائن ہے. تو جن لوگوں کو صحبت میں آتے ہی اللہ کی معرفت، اللہ کی نسبت، اللہ کا تعلق، اللہ کا استحضار، اللہ کی یاد آنن فانن نصیب ہو جاتا تھا، ان سے آپ اللہ اللہ کروا کے کیا کریں گے؟ ان سے مراقبے کروا کے کیا کریں گے آپ؟ وہ تو پہنچ چکے ہیں وہاں تک. تابعین کے دور میں بھی یہی ہوا کہ صحابہ نے اقتساب فیض کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ضرورت نہیں پڑی. مگر تابعین کے بعد جو تبع تابعین کا دور آیا، اب یہ نبوت کے زندگی سے دور ہوتے چلے گئے، وہ جو بہت قوی قوی نسبتیں اور صحبتیں تھیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اور پھر معصیت کا دور دورہ، دنوں پر کثافت قوی، ذہن جو ہے منتشر، فتنوں کا دور، مرجیہ کا دور آیا، ایک بہت بڑا فتنہ، معتزلہ کا دور آیا، جہمیہ کا دور آیا، یہ سارے فتنے اب اٹھ رہے ہیں. ان حالات میں صحبتیں کمزور، ذہن منتشر، دلوں کے اوپر کثافت، اب اللہ تعالی شانہ کی یاد کیسے دلوں میں بٹھائی جائے؟ تو جیسے وہاں معلموں کے دل پر اللہ نے القا کیا کہ ان سے الف لام میم الف لام میم الف لام میم کرواؤ تو دل میں قرآن اترے گا، تو مشائخ کے دلوں پر اللہ نے القا فرمایا کہ مریدوں سے اللہ اللہ کرواؤ تو میں بھی اتر جاؤں گا دل میں. بس یہ ہے اس کی حقیقت اور کچھ نہیں. یہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے دل میں القا ہوا. اچھا ادھر معلمین کے دلوں پر القا ہوا کہ الف لام میم الف لام میم الف لام میم کراؤ. انہوں نے کروایا, کروایا تو دیکھا کہ سکسیس ہے اور 100% سکسیس رہی. اور 1300 سال سے یہی طریقہ مشائخ نے اللہ اللہ کروایا, وہاں بھی دیکھا کہ اللہ کی یاد اندر اتر جاتی ہے, 100% سکسیس رہی. اور 1300 سال اس پر گواہ ہے. اس لیے یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہر دور میں کچھ تھوڑا تھوڑا موڈیفیکیشن ہوتا رہا. جیسے حفظ میں بھی الگ الگ مدرسے میں الگ الگ نیا تجربہ, کسی کو کچھ ہوا تو وہ داخل کر دیا. پہلے سبق کا پارا تھوڑا ہی تھا, وہ رٹتے تھے تو ان کو یاد ہو جاتا تھا پہلے, پھر جب کچا ہونے لگا تو کہا کہ اب سبق کافی نہیں, سبق کا پارا بھی لاؤ اور دور بھی لاؤ. تو اس میں بھی موڈیفیکیشن, اور پھر الگ الگ شیخ کا اپنا الگ الگ تجربہ. کسی کو یہ تجربہ ہوا کہ آنکھ بند کرا کے ذکر سری سے دل میں ذکر جم جاتا ہے, کسی کا تجربہ یہ ہوا کہ نہیں جہرن. اسی لیے جو الگ الگ سلسلے ہیں, سلسلے چشتیہ, سلسلے سہروردیہ, سلسلے قادریہ, سلسلے نقشبندیہ, یہ ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں جو چار مشہور سلاسل ہیں انہیں بھی آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. کبھی طریقہ الگ ہے مگر یہ ہے کہ مقصود ایک ہی ہے, بالآخر مقصد ایک ہے. اب یہ جو دل میں اللہ کی یاد کو جمانے کی ضرورت پیش آئی, اس کی وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے اس پر پورے جسم کا مدار ہے. یہ مشائخ صوفیہ نے اس حقیقت کو سمجھا کہ پورے جسم کا مدار, یعنی جسم سے صادر ہونے والے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا مدار دل پر ہے. دل اگر ٹھیک ہے تو پورے جسم سے صادر ہونے والے عمل ٹھیک ہوں گے, دل اگر گڑبڑ ہے تو جسم سے صادر ہونے والے عمل گڑبڑ ہیں. اس لیے انہوں نے محنت کی دل پر, اور دل کو انہوں نے ذاکر بنایا. ذاکر ذاکر, دل غافل ہوتا ہے تو گڑبڑ, دل ذاکر ہو جائے 24 گھنٹے دل اللہ کی یاد میں مشغول رہے. اور دل اور دماغ کا کنیکشن بہت قوی ہوتا ہے تو دل دماغ میں 24 گھنٹے اللہ کی یاد رہے. اور جب 24 گھنٹے دل دماغ میں اللہ کی یاد رہے گی تو اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی نہیں ہو سکے گی. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میری پکڑ پر قادر ہے اور میرے نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے, یہ استحضار ہو. اب غیبت کا موقع آ گیا تو ڈرے گا کہ وہ قادر ہے, میری پکڑ کر سکتا ہے. اور غیبت کرنا نافرمانی ہے, اس لیے غیبت میں نفع ہو ہی نہیں سکتا, نقصان ہی ہوگا, رک جائے گا. رشوت دے کر کوئی پلاٹ حاصل کرنے کا وقت آ جائے گا اور اس میں بہت نفع نظر آئے گا کہ $1,00,000 میں رشوت دے کر پلاٹ حاصل کر لوں گا, بیکے گا 5,00,000 میں. مگر استحضار ہے اللہ کا, دل میں اللہ کی یاد تر, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور نفع نقصان کا مالک تو وہ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں رشوت دے کر غلط کام کر کے یہ پلاٹ خریدوں اور وہ مجھے نقصان سے بچا لے اور نفع مجھے نہیں ہو سکتا. ظاہر میں نفع نظر آئے گا مگر بہت بڑا نقصان آئے گا گھر میں. اصل صوفیاء کرام کا مقصود یہ ہے کہ دل میں اللہ کی یاد, اللہ کی بڑائی پیوست ہو جائے. جب یہ پیوست ہو جائے اور دل جب ذکر کے نور سے منور ہو جائے گا تو دل زندہ ہے. دل زندہ ہے تو جسم کے سارے اعضاء سے نکلنے والے اعمال اللہ کی نظر میں زندہ. اور دل اگر اللہ کی یاد میں مشغول نہیں اور دل مردہ ہے تو جسم سے نکلنے والے سارے اعمال بھی مردہ. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ایک لڑکی کا واقعہ بار بار ہم سنتے ہیں کہ اس کی والدہ نے کہا کہ دودھ کے ساتھ پانی ملاؤ, تو وہ کہنے لگی کہ امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے, خطبے میں انہوں نے شرعی حکم بیان کیا ہے. تو کہا بہت مت بول, میں جو کہہ رہی ہوں وہ کر, امیر المومنین تھوڑے ہی دیکھ رہے ہیں. کہہ اٹھے کہ انکان عمر اللہ یرانی فالہ عمر یرانی. ماں کا دل ذاکر نہیں تھا، بیٹی کا دل ذاکر تھا، تو اس نے کہا کہ امی جان عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. دیکھو رک گئی، گناہ کا کام نہیں کر سکی. بس یہ ذکر جو ہے اسے دل میں اتارا جانا چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ 1400-1300 سال سے یہ تبا تابعین کے دور سے تسلسل کے ساتھ مسلک حقہ سے تعلق رکھنے والے جتنے مشائخ ہیں ان سب کا اس پر اجماع ہے کہ دل کو ذاکر بنانے کا یہ طریقہ ہے. میں یہی طریقہ ہے تو نہیں کہوں گا، اللہ تعالیٰ شانہ ہو کسی کو اپنی طرف سے کوئی فضل فرما کر یوں ہی دے دے وہ، مگر جو اسباب کے درجے میں یہی طریقہ ہے. اور مشائخ سے بیعت جو ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے جسے سیکھنا پڑتا ہے. کسی بچے کو تو دور رکھیے، کوئی بالغ شخص بھی خود قرآن مجید حفظ کرنا چاہے تو ناکام رہتا ہے، اسے بھی کسی استاد کے پاس جانا پڑتا ہے. تو یہ تو اس سے بھی اونچی چیز ہے دل کو ذاکر بنانا، اور یہ باطن کی چیز ہے. اس میں کسی کے دیکھا دیکھی اگر غلط کام کر لیا تو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جو لا الہ، یہ جو جہر کرایا جاتا ہے، جہر ہے اس کے ساتھ، یہ جو موومنٹس ہے، حرکتیں ہیں، یہ سب علاجن کروائی جاتی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. جو واقف نہیں ہوتے وہ دیکھ کر کے سوچتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں. جب اس میں آدمی اترتا ہے پھر اسے سمجھ میں آتا ہے. تو یہ جو جہر سے ذکر کروایا جاتا ہے وہ مشائخ سے. ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں سے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہمارے موجودہ اکابر جتنے بھی ہیں، ان میں سے ہر شخص کا کسی نہ کسی شیخ سے تعلق ہے، اور اس نے کسی نہ کسی شیخ سے ذکر لے کر ذکر کا اہتمام کیا ہے، اور اس نے اپنے دل کو ذاکر بنایا. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث تھے، شریعت کے خلاف کوئی کام کریں تصور ہی نہیں، اتنے بڑے محدث. اور پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدارس کی سرپرستی فرمائی، دعوت و تبلیغ کی سرپرستی فرمائی، خانقاہوں کی سرپرستی فرمائی، جمعیتوں کی سرپرستی فرمائی. شاید ہی کوئی کام دنیا میں ایسا ہوگا جس کے وہ سرپرست نہ رہے ہوں، مگر ذکر کرتے تھے، ان کے سب متعلقین سے ذکر کرواتے تھے، اور بہت تاکید کرتے تھے کہ ذکر ذکر یعنی دل کو ذاکر بناؤ دل کو. حضرت جو ہے رمضان میں مستقل بیٹھ جاتے تھے 30 دن کے لیے، اسی لیے کہ تاکہ لوگ آئیں اور ذکر سیکھیں. اور اخیری حیات میں حضرت نے جتنے اسفار فرمائے ہیں، حضرت شرط لگاتے تھے کہ آپ وعدہ کرو کہ ذکر کی مجالس کا انعقاد کرو گے تو میں سفر کر گیا ہوں. اتنی اہمیت تھی حضرت کی نظر میں اس کی. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سوانح چھپی ہے، اس میں میں نے کسی جگہ پر پڑھا کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اصلاح اپنی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کرائی ہے. تو صبح کے فجر کے بعد کے جو بھی نظام الدین میں اعمال ہوتے تھے، ان اعمال سے فارغ ہو کر 8:30 بجے، 9 بجے، 9:30 بجے جو بھی وقت ہوگا، ہمایوں کے مقبرے میں چلے جاتے تھے. ہم نے تو نہیں دیکھا ہمایوں کا مقبرہ، نظام الدین تو گئے ہیں مگر ہمایوں کا مقبرہ نہیں دیکھا. ہمایوں کے مقبرے میں اس لیے تشریف لے جاتے تھے کہ نظام الدین میں ہر وقت چہل پہل رہتی تھی. تو حضرت نے اپنے ذکر کے لیے ہمایوں کے مقبرے میں کوئی ایک بہت خاموش کونا تلاش کیا تھا، اور یہ ذکر جہری کرتے تھے 8:30-9 بجے سے، تو ظہر سے پہلے پہلے فارغ ہوتے تھے. اور اس میں یہ لکھا ہے کہ ترقی کرتے 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 حضرت کا ذکر یہاں تک پہنچا تھا کہ باقی لا الہ الا اللہ وغیرہ اپنی جگہ پر صرف اس میں ذات کا ذکر اللہ 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 روزانہ 100,000 مرتبہ کرتے تھے، 100,000 مرتبہ اللہ اکبر. اب ایسے لوگوں کا دل جو ہے کتنا ذاکر ہو گیا ہوگا. اسی وجہ سے آپ دیکھیے جن لوگوں نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، کہ ان کے چہروں پہ نظر پڑتی تھی تو ہمارے دل میں ایک قسم کی ہلچل پیدا ہو جاتی تھی صرف چہروں پر نظر پڑنے سے، اس لیے کہ دل ایسا ذاکر تھا کہ ان کی نظر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ غالباً دلی کی جامع مسجد میں انہوں نے 40 دن تک اعتکاف فرمایا، مراقب رہے، الگ تھلگ رہے، بالکل یکسوئی کے ساتھ. اب 40 دن میں پتہ نہیں کیا گیا حاصل کیا ہوگا انہوں نے مراقبوں اور ذکر و اذکار سے. جب باہر نکلے تو حسن اتفاق کے سب سے پہلے جس چیز پہ نظر پڑی وہ کتا تھا. یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ وغیرہ ہمارے معتبر مشائخ نے لکھا ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور بار بار ہم اپنے مشائخ سے جن پر ہمیں اعتماد ہے سنتے رہتے ہیں. سب سے پہلی نظر پڑی کتے کے اوپر. تو یہ جو روحانیت 40 دن میں حاصل کی تھی تنہائی میں بیٹھ کر، صرف نماز کے لیے نکلتے تھے پھر تنہائی میں، تو کتے پر جب نظر پڑی تو کتے کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ دلی کے اندر جس گلی سے یہ کتا گزرتا تھا تو کتے جب اس کتے کو دیکھتے تھے کتے تو اس کا مقام ان کو نظر آتا تھا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کی وجہ سے تو وہ کتے سب ادب سے بیٹھ جاتے تھے اس کے سامنے. اور یہ دلی میں اتنا مشہور واقعہ ہو گیا تھا اور اتنا بار بار پیش آتا تھا کہ لوگوں کی زبان پر اس کتے کا ایک لقب آ گیا تھا کہ شیخ الکلاب ہے، یہ کتوں کا شیخ ہے. تو جو ذاکر ہوتا ہے، جس کا دل ذاکر ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے، اس کی زبان سے، اس کے کانوں سے، اس کے چہرے سے، اس کی پیشانی سے، اس کی رفتار سے، اس کی گفتار سے ذکر ٹپکتا ہے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بارہا دیکھنے کی سعادت مجھے بھی نصیب ہوئی، اور اس سعادت پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے کم سے کم ایسے بزرگوں کو دیکھنے کا موقع تو عطا فرمایا. ایسا چہرہ چمکتا تھا حضرت کا ذکر کی وجہ سے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی تک مجھے یاد ہے، میرا تو بچپنا تھا، میں اسکول یا کالج کا طالب علم تھا اور پتہ چلا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں دارالعلوم بری، تو میں نے چھٹی کر لی 2 ہفتے کی. اور کچھ نوجوانوں کو بھی میں نے کہا کہ یہ تبلیغی نصاب کے مصنف آ رہے ہیں، یہی ہمارے لیے تو تعارف کی چیز تھی، باقی تو کچھ جانتے نہیں تھے بچپن میں. تو ہم وہاں جا رہے ہیں دارالعلوم، تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے نکلنے کا جو وقت تھا مغرب اور عشاء کے درمیان کا، حضرت باہر تشریف لاتے تھے، اسٹیج پر تشریف فرما ہوتے تھے اور خاموش مجلس ہوتی تھی حضرت کی. کبھی کچھ تعلیم ہوتی تھی ورنہ بالکل سناٹا خاموش، حضرت ایسا مراقب ہو کر بیٹھتے تھے اور ہزاروں انسان حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے دارالعلوم بری میں. باقی پورا دن حضرت اندر رہتے تھے. تو مغرب کے بعد جب حضرت جہاں سے تشریف لاتے تھے تو مغرب اور عشاء کے درمیان ظاہر ہے کہ وہ شامیانہ اور خیمہ تھا، اس میں بڑی بڑی ٹیوب لائٹیں لگائی ہوئی تھی، مگر جب حضرت تشریف لاتی تھی وہ دروازہ کھلتا تھا تو اتنی روشنی محسوس ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ پہلے اندھیرا تھا اور لائٹیں اب چالو ہوئی ہیں، اتنا نور. اور حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بچے تھے تو بہت جلدی جا کر بیٹھ جاتے تھے کہ قریب سے ہم حضرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں صحبت کا کیا پتا کہ صحبت فیض. 18-19 سال کی عمر، بلکہ اس سے بھی پہلے 18 سال کی عمر میں تو ہمارا داخلہ ہوا، یہ تو اس سے پہلے کی بات، 2 سال پہلے کی بات، 16 سال کی عمر میں. تو بالکل خاموش دیکھو تو 2-4 ادھر رو رہے ہیں، پیچھے کوئی رو رہا ہے، یعنی ایسا اثر ہوتا تھا کہ لوگ بغیر کسی تقریر کے بیٹھے بیٹھے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتے تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ایک رات کو سوتے سوتے پوچھا چپکے سے، میں نے کہا ابا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بولتے کچھ نہیں اور لوگ روتے بہت ہیں، لوگ چیخیں بھی بہت مارتے ہیں اور کبھی کبھی تو لوگ لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، تڑپتے ہیں جیسے کہ ان کو آگ لگ گئی ہے. تو میں نے پوچھا یہ کیوں، تو کہا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ان کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ان کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں. حضرت شیخ اپنے دل سے لوگوں کے دلوں سے بولتے ہیں، یہ ذکر اللہ کی برکت تھی. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کا حکم ہے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، بس اسی ایک عمل کے لیے کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ کرو ذکر، اذکر اللہ ذکرا کثیرا. مسجد کی طرف جاؤ، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الى ذکر اللہ، مسجد کی طرف جاؤ تو ذکر کے لیے، اور نماز جب ختم ہو جائے فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا، دنیا میں جاؤ تو بھی ذکر کرو. ایک انسان پر سب سے زیادہ خوف کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ جب وہ دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. سب سے خوشی کا موقع دشمن کے سامنے کھڑا ہے، اور سب سے زیادہ خوشی کا اور لذت کا، یہ سب سے زیادہ خوف کا موقع دشمن کے سامنے کھڑا، سب سے زیادہ خوشی اور لذت کا موقع جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب انزال ہوتا ہے، منی نکل رہی ہوتی ہے، مگر اس وقت ابھی اسے کیا کہا، اللہم لا تجل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا، اس وقت بھی مجھے یاد کرنا، غافل مت ہونا، انتہائی درجے خوشی کے موقع مجھ سے غفلت مت کرنا. اور دشمن کے سامنے کھڑا ہے اب، جان پتا نہیں رہے نہ رہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہم لوگ تسبیح پر ذکر کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں عین اس وقت جب لذت اپنی انتہا پر ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنا یاد رہتا ہے؟ کیوں یاد نہیں رہتا؟ اس لیے کہ ہمارا دل ذاکر نہیں ہے. تو جس طرح یہاں یاد نہیں رہتا اعلی درجے کی لذت کے وقت، اسی طرح جب خوف کا وقت ہوگا اور موت سر کے اوپر سوار ہوگی، اس وقت بھی اللہ کو یاد کرنا یاد نہیں رہے گا. اللہ کو یاد اسی وقت کریں گے جبکہ اندر ہوگا، اندر. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ ہماری اس وقت مثال پوپٹ جیسی ہے. پوپٹ، پوپٹ کو آپ سورہ فاتحہ سکھاؤ تو سورہ فاتحہ پڑھے گا، بسم اللہ سکھاؤ تو بسم اللہ پڑھے گا، اللہ اللہ سکھاؤ تو اللہ اللہ پڑھے گا، مگر اس کے اوپر بلی حملہ کرتی ہے اس وقت جو اس کی فطرت ہے وہی بولے گی، چوں 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 کرے گی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت عافیت کا وقت ہے، اس لیے ہمیں جو کچھ سکھایا جاتا ہے ہم پڑھ لیتے ہیں، مگر جب ملک الموت کا حملہ ہوگا اس وقت اندر کی فطرت بولے گی. اندر اگر اللہ اللہ ہوگا تو اللہ اللہ بولے گا، اللہ اللہ نہیں ہوگا تو کچھ اور ہی نکلے گا. اس لیے میرے بھائیو، اس چیز کی طرف تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو ذاکر بناؤ. ذاکر، جب یہ جو ہماری دعوت و تبلیغ میں علم و ذکر ہے، علم و ذکر ہے، اس کے لیے کیا کہتے ہیں، علم راستہ ہے اور ذکر روشنی ہے. تو علم راستہ ہے، ذکر روشنی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ علم سے راستہ تو معلوم ہو جائے گا، مگر جب تک یہ ذاکر نہیں ہوگا وہ چل نہیں سکے گا اس راستے پر، روشنی نہیں ہے. اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ علم راستہ ہے، ذکر طاقت ہے، طاقت. تو مجھے یہاں سے لندن پہنچنے کا راستہ تو معلوم ہے، مگر چلنے کی طاقت بھی تو ہونی چاہیے. یہاں سے پٹاؤ کی تک چلنے کی طاقت ہو تو پہنچے گا، چلنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم گاڑی کی طاقت ہو. اب میں غریب آدمی ہوں اور بیمار بھی ہوں، نہ چل سکتا ہوں، نہ بس کا کرایہ ادا کر سکتا ہوں، نہ میرے پاس گاڑی ہے. تو پٹاؤ کی کا راستہ ہمیں معلوم ہے مگر نہیں پہنچ سکیں گے. تو علم جو ہے وہ راستہ ہے، اور ذکر جو ہے وہ طاقت ہے، ذکر روشنی ہے. اور اس ذکر سے یہی مراد ہے کہ اتنا ذکر کیا جائے، اتنا ذکر کیا جائے، اتنا ذکر کیا جائے کہ دل ذاکر ہو جائے. میرے شیخ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے شیخ کی سرپرستی میں اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ دل کی ساری کیفیات مغلوب ہو جائے اور اللہ کی یاد کی کیفیت غالب ہو جائے. دل کی ساری ریا دل کی کیفیت ہے، عجب دل کی کیفیت ہے، یہ سب مغلوب ہو جائے، پھر دیکھو کہ سارے کام آسان ہوتے ہیں کہ نہیں. اور پھر سکون بھی بہت ہوگا، تسلی بھی بہت ہوگی. اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ کو دل میں اتارو، اور طریقہ یہی ہے، بہت آسان. اپنے سب کے مشائخ ہیں، سب کا تعلق ہے، جہاں جہاں تعلق ہے وہاں رجوع کرو، رجوع کر کے ان کے رہنمائی میں چلو، اور جو جس کام میں لگا ہوا ہے اس کام میں لگا رہے. یہ کام دوسرے کاموں کو چھڑواتا نہیں ہے، یہ کام دوسرے کاموں میں اور تقویت پیدا کرتا ہے. اور صرف دینی کام نہیں، اگر کوئی تجارت میں لگا ہوا ہے اور تجارت کے ساتھ سلوک میں لگے گا، جب یہ دل مضبوط ہو جائے گا تو پھر دیکھو تجارت میں بھی کتنی ترقی ہوتی ہے. دعوت میں بھی قوت آئے گی، تحصیل علم میں بھی قوت آئے گی، تصنیف و تالیف میں بھی قوت اور برکت آئے گی. اس لیے کہ جب دل ذاکر ہوگا تو پھر ہر چیز کے اندر، اس کے ہر عمل کے اندر برکت آئے گی. اسی وجہ سے میرے بھائی یہ بہت اہم ہے، اس کی طرف توجہ فرمائیں. جن حضرات کی توجہ ہے بہت مبارکباد ہیں، قابل مبارکباد ہیں. جن حضرات کی توجہ نہیں ہے انہیں توجہ کرنی چاہیے. اور کچھ لوگ جو ہے ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری توجہ ہے، مگر حقیقت میں وہ اوپر اوپر سے ہوتا ہے. تعلق شیخ سے بہت ہوتا ہے مگر شیخ کے بتلائے ہوئے اعمال کو نہیں کریں گے تو ایسے ہی تھوڑے پہنچ جائیں گے. تو ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ بھائی شیخ سے جو تعلق نظر آ رہا ہے اس تعلق سے فائدہ اٹھائیں اور فائدہ اٹھا کر کے اپنے دل کو ذاکر بنائیں. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.